بسم الله الرحمن الرحيم فلما سري عنه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی کیفیت طاری ہوئی تھی وہ کیفیت جب ختم ہو گئی اور آپ اپنے عام حالات پر آ گئے قال این السائل عن العمرہ عمرہ کے متعلق سوال کرنے والا کہاں گیا تو سائل صاحب وہی تھے جنہوں نے وہ جھبا اور خلوق والا احرام کی حالت میں پہن لیا تھا سائل صاحب وہی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلع عنک الجبا اپنے بدن کے اوپر سے جبا اتار دو جبا دور کر دو وغسل اثر الخلوق عنک اور اپنے کپڑے کے اوپر سے خلوق کا اثر تین مرتبہ دھو ڈالو تو دو جرم کیے تھے ایک تو جبا پہنا تھا تو جبا فوراً نکالو احرام میں سلا ہوا نہیں پہننے کا دوسرا یہ کہ وہ خلوق لگائی ہوئی تھی تو کہا وہ خوشبو تین مرتبہ دھو ڈالو ون کی سفرت اور زردی کو پاک صاف زردی کو صاف کر دو یعنی وہ جو زردی لگی ہوئی ہے کپڑے کی کپڑے کے اوپر خوشبو کی اس زردی کو صاف کر دو وصنع فی عمرتی کا کما تصنع فی حج کا اور اپنے عمرے کے اندر وہ ایسا ہی کام کرو جیسے کہ کام تم حج میں کرتے ہو یعنی حج کی طرح عمرے کے اعمال انجام دو اس کا کیا مطلب اس جملے کا نمبر ایک جس طرح حج کے اندر ممنوعات ہے ممنوعات احرام اور اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری اسی طریقے سے عمرے کے اندر بھی ممنوعات ہے اس ممنوعات سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری یعنی احرام کے اندر جو ممنوعات ہے پابندیاں ہیں وہ دونوں میں برابر ہے عمرے میں ہو یا حج کے اندر لہذا ان پابندیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ یعنی ممنوع چیزوں سے بچاؤ نمبر دو اس جملے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ حج کی اعمال کی طرح عمرے کے اعمال کرو بس اتنا ہے کہ وقوف عرفہ نہیں ہوگا وقوف مزدلفہ نہیں ہوگا وقوف مینا نہیں ہوگا جمرات کی رمی نہیں ہوگی تو حج کے اعمال کی طرح عمرے کے اعمال کر بس اتنے اعمال نہیں کرنے کے اب عمرے میں کتنے اعمال کرنے کے نمبر ایک میقات سے احرام باندھنا نمبر دو مکۃ المکرمہ جا کے طواف کرنا نمبر تین صفا مروہ کی سعی کرنا نمبر چار حلق یا کسرہ کرانا تو حج کے جتنے اعمال ہیں وہ اعمال کر صرف وقوف والے اعمال اور جمرات کی رمی نہیں کرنے کی یہ جملے کا دوسرا مطلب جملے کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر عرب لوگ عمرے میں اور حج میں فرق کرتے تھے جب وہ لوگ حج کا احرام باندھتے تھے تو احرام میں خوشبو لگانے سے بچتے تھے احرام میں کپڑے پہن سلے ہوئے کپڑے پہننے سے بچتے تھے حج کے احرام میں لیکن عمرے کے احرام میں بڑی تساہل اور غفلت سے کام لیتے تھے حج کے احرام میں بڑا اہتمام اور عمرے کے احرام میں بڑا تساہل بڑا غفلت اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جاہلیت والے طریقے کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح حج کے اندر کرنا ہے اس طرح عمرے کے اندر بھی کرنا ہے. کہ عمرے کے اندر جس طرح سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے کے, اس طرح عمرے کے اندر بھی سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے کے. جس طرح عمرے کے حج کے اندر بہت سی چیزیں ممنوع ہیں, اس طرح عمرے میں بھی بہت ساری چیزیں ممنوع ہیں. تو گویا عربوں کی جاہلیت کی رسم کا رد فرمایا کہ وہ لوگ عمرے حج کے اندر پابندیاں کرتے تھے, برابر احرام کو نبھاتے تھے حج کے اندر, لیکن عمرے میں بڑی غفلت برتتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تنبیہ فرمائی. چوتھا مطلب, جس طریقے سے حج میں مختلف دعائیں پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے عمرے کے اندر بھی مختلف دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. کہ بھائی صفا پہاڑ پر بھی دعا قبول ہوتی ہے, مروہ پہاڑ پر بھی دعا قبول ہوتی ہے, دوران طواف بھی دعا قبول ہوتی ہے, اور اس مسئلے میں حج اور عمرہ دونوں برابر ہے کہ دعا کی قبولیت کے معاملے میں حج میں بھی دعا قبول اور عمرے کے اندر بھی دعا قبول, دونوں میں دعائیں برابر سرابر قبول ہوتی ہے, اس کا اہتمام کرو. اب یہ حدیث 1536 نمبر پر بھی ہے. پڑھو. دیکھیے اس روایت میں صراحت ہے کہ یعلا ابن منیا نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو تو مجھے بتلانا. وہاں صراحت ہے. جی وہاں طیب کا لفظ ہے, یہاں خلق کا لفظ ہے. چلو دیکھ لیا. حضور نے جواب دینے میں اجلت نہیں فرمائی, وہی نازل ہوئی تب وہی کی روشنی میں آپ نے جواب دیا. جی یا محمرن, یعنی وحی کی وجہ سے چہرے انور لال ہو گیا تھا. جی دیکھیے وہاں صلاح سے مرات کی ہے صراحت, یہاں نہیں ہے. وہاں تین مرتبہ کی صراحت موجود ہے کہ جو خلوق کی خوشبو لگ گئی ہے اس کو تین مرتبہ دھو لو. ابھی جو فقہ کے اندر عام طور پر ہماری یہاں کہتے ہیں کہ تین مرتبہ دھونے کا, اس کی اصل یہ روایت ہے. دیکھا تین مرتبہ دھونے کی صراحت آئی ہے. جی بس جی بھائی نہیں, یہی روایت ہے کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ. چلو
قال عائشة قال
ہشام ابن عروا اپنے والد حضرت عروا ابن زبیر سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ جان ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کو سوال کیا، وَأَنَ يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، عروہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے ماں عائشہ سے سوال کیا اس وقت میری عمر کم تھی، کم عمری میں میں نے میری خالہ جان کو یہ علمی مسئلہ پوچھا تھا، اب اس سوال کا حاصل کیا وہ ذرا سمجھو۔ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ اس پرانے گھر کا وہ لوگ طواف کریں۔ تو کہا آیت کے اندر تو کعبۃ اللہ کے طواف کا تذکرہ ہے، صفا مروہ کے اوپر طواف کرنے کا تذکرہ ہی نہیں آیا، یہ ان کے سوال کا حاصل تھا کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، طواف یعنی چکر لگانا، اور کعبہ کے طواف کا تو حکم دیا گیا لیکن صفا مروہ کی صحیح کا حکم نہیں ہے، کیا صفا مروہ کی صحیح کرنا گناہ کا کام ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، اِنَّ الصَّفَا وَالِ، یا عروہ ابن زبیر کے سوال کرنے کا منشا یہ تھا کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں آپ کا کیا فرمانا، کیا اس آیت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، وہ آپ مجھے جو ہے بتلائیے۔ دوسری ایک اہم بات جو اس روایت میں آگے چل کے آ رہی ہے، اسلام سے پہلے صفا اور مروہ کے اوپر دو بت رکھے ہوئے تھے، صفا کے اوپر اصاف یا اصف نام کا بت تھا، وہ مرد کی شکل میں تھا، اور مروہ کے اوپر ایک دوسرا بت تھا جو عورت کی شکل میں تھا، اس کا نام نائلہ تھا، اور ظاہریت کے اندر لوگ اس کی پوجا بھی کرتے تھے اور جو ہے اس کے نیت سے صفا مروہ کی سعی بھی کرتے تھے۔ اگرچہ اسلام کے آنے کے بعد دونوں بت کو ہٹا دیا گیا، اصاف بھی نہیں رہا اور نائلہ بھی نہیں رہی، دونوں بت نہیں رہے، ہٹا دیے گئے، انصار مدینہ یعنی مدینہ کے اوس اور خزرج کے لوگ زمانے جاہلیت میں جب حج کرنے کے لیے آتے تھے تو وہ لوگ اصاف اور نائلہ کو دونوں کو خدا نہیں مانتے تھے کہ یہ ہمارے خدا نہیں ہیں، مکہ کے لوگ ان کو خدا مانتے تھے، عرب کے دوسرے لوگ بھی خدا مانتے تھے، لیکن مدینہ کے اوس اور خزرج کے لوگ اصاف اور نائلہ کو خدا نہیں مانتے تھے، بلکہ ان کا خدا اور تھا انصار کا۔ اب اسلام آنے کے بعد یہ دونوں مورتیاں صفا مروہ سے ہٹا تو دی گئی، لیکن انصار کے دل کے اندر ایک تنگی رہتی تھی، پرانی یادوں کی وجہ سے، कि यहीं तो वो दो बुत हुआ करते थे और उसी बुत के लिए तो लोग सफा मरवा के चक्कर मारते थे। इसलिए इन दोनों पहाड़ियों के ऊपर चक्कर लगाना नहीं चाहिए। उनके दिल के अंदर तंगी महसूस होती थी। कुरान मजीद की इस आयत के ज़रिए से उनकी तंगी को दूर कर दिया गया कि भाई सफा मरवा के ऊपर चक्कर लगाने के बारे में तुम्हारे दिल के अंदर कोई तंगी आनी नहीं चाहिए। तो हज़रत उरवा ने हज़रत आयशा को पूछा कि अल्लाह के फरमान के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, यकीनन सफा और मरवा ये तो अल्लाह के दिन की निशानियों में से हैं। शाइर अल्लाह के बारे में मुख्तसर इतनी बात समझ लो, किसी मजहब की खास अलामत, किसी मजहब की खास अलामत जिसको देखते ही पहचान लिया जाए कि ये इस मजहब का आदमी है। किसी मजहब की खास अलामत जिसको देखते ही पहचान लिया जाए कि ये इस मजहब की खास अलामत है, उसका नाम रखा जाता है शाइर शिआर। तो फरमाया गया कि सफा मरवा अल्लाह के दीन की निशानियों में से हैं। इनको सिर्फ दो पहाड़ी मत समझो, बल्कि अब तो ये शाइरुल्लाह के अंदर शामिल है। फमन हज्जल बैत वितमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा, जो आदमी काबतुल्लाह का हज करे या काबतुल्लाह का उमरा करे तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है कि वो उन दोनों के तवाफ और चक्कर लगावे। तो उरवा फरमाते हैं कि आयत के जाहिर से तो ये समझ में आता है कि उन दोनों के ऊपर चक्कर लगाना नहीं चाहिए। हजरत उरवा ये कहते हैं कि जाहिरी आयत से तो ये समझ में आता है, ऐसा समझ में आता है कि सफा और मरवा के चक्कर लगाने नहीं चाहिए। तो माँ ईशा नाराज हो गई, फरमाने लगी कल्ला, ऐसा नहीं है, तुमने गलत बात समझी, आयत का मफहूम तुमने गलत समझा। लौकानत कमा तकोलू, अगर मामला ऐसा होता जैसा कि तुम कह रहे हो, यानी अल्लाह ताला ने सफा मरवा के चक्कर काटने से मना फरमाया, अगर मामला हकीकत में ऐसा ही होता तो कुरान की आयत में क्या लफ्ज होता, फला जुनाह अलैहि अल्लाह यतवफ बिहिमा, यूं आता कुरान में कि तवाफ न करे तो कोई हरज और गुनाह नहीं, अभी तो है कि यतवफ बिहिमा। लिहाजा मेरे भांजे उरवा, तुमने आयत का मतलब बराबर समझा नहीं है। कुरान के अंदर सफा मरवा की सही की मुमानअत समझ में नहीं आती, बल्कि सफा मरवा की सही का इस बात समझ में आता है। तुम्हारी समझ के अंदर बात मुनासिब नहीं आई है, तुमने नामुनासिब बात समझी है। ये कहकर के हज़रत आयशा ने हज़रत उरवा की इसलाह फरमाई। उसके बाद क्या फरमाया कि सुनो, मैं तुमको आयत का पस मंजर समझाती हूँ। इन्नमा उन्ज़िलत हाज़िहिल आयतु फिल अंसार, ये आयत करीमा तो मदीना के अंसार के बारे में नाजिल हुई, यानी कबीले औस और कबीले खजरज के लोगों के बारे में नाजिल हुई। ये आयत मदीना के औस और खजरज के बारे में नाजिल हुई। वो जब जमाने जाहिलियत के अंदर इस्लाम से पहले उमरा करने के लिए आते थे, हज करने के लिए आते थे, तो वो लोग क्या करते थे, कानू युहिल्लू नली मनात, तो वो लोग मनात के नाम का एहराम बांधते थे। काय के नाम का, मनात देवता के नाम का एहराम बांधते थे। मक्का और मदीना के दरमियान में मकाम खुदैत, मुशल्लल जगह का नाम, قدیت، وہاں پر یہ بت رکھا ہوا تھا، اور اوس اور خزرج کے لوگ اسی دیوی کی عبادت اور پوجا کرتے تھے منات کی. لہذا وہ لوگ جب مدینۃ المنورہ سے آتے تھے تو منات دیوتا جو قدید میں مشلل جگہ پر رکھا ہوا تھا وہاں آ کر کے اس کے نام کا احرام باندھتے تھے. وکانت منات حزو قدیدن، اور منات کا مندر، منات کا مجسمہ قدید کے بالکل قریب میں تھا، جہاں مقام قدید ہے وہیں قریب کے اندر منات کا مجسمہ رکھا ہوا تھا. وکانو یتحرجون ان یطوفوا بین الصفا والمروہ، اور مدینہ کے اوس اور خجرت کو تنگی ہوتی تھی صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرنے سے، یعنی ان کے دل میں تنگی آتی تھی کہ بھائی صفا مروہ کا چکر نہیں لگانا چاہیے، ان کو ذرا حرج معلوم ہوتا تھا. کس کو؟ انصار مدینہ اوس اور خزرج کو. دیکھو بھائی، یہ بھی ایک عجیب طرز حیات ہے. اوس اور خزرج منات سے احرام باندھنا نیکی سمجھتے تھے، حالانکہ منات بھی مجسمہ اور بت تھا، اور صفا مروہ پر جو دو بت تھے اس سے ان کو ناراضگی تھی کہ نہیں، یہ خدا نہیں ہے، منات جی خدا ہے، اصاف اور نائلہ خدا نہیں ہے. کیسی عجیب سوچ ہوا کرتی تھی ان لوگوں کی. تو انصار کو صفا مروہ پر رکھے ہوئے اصاف اور نائلہ کے بارے میں تنگی تھی، اور منات کو وہ اپنا خدا مانتے تھے، اور وہاں سے وہ لوگ احرام بھی باندھتے تھے اور اس کے نام کی لبیک بھی پڑھتے تھے. عجیب معاملہ تھا بھائی. فلما جاء الاسلام، جب اسلام آیا، سألو، سألو کے فاعل اوس اور خزرج، مدینہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، ان ذالک یعنی تو صفا مروہ کے چکر کاٹنے کے بارے میں، کہ اللہ کے رسول وہاں صفا پر اصحاب جی بیٹھے ہوئے ہیں، مروہ پر نائلہ ماتا بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ دونوں مجسمے ہیں، ہم کیسے جو ہے اس کا طواف کرے. حالانکہ ہٹا دیا گیا تھا لیکن یاد وہی آتی تھی، اسی لیے انہوں نے حضور کو سوال کیا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. اس آیت کریمہ نے انصار کے دل کے اندر جو حرج محسوس ہوتا تھا اس حرج کے بارے میں اس آیت نے سمجھایا. گویا کہ انصار کے دلوں میں جو بوجھ تھا، بوجھ صفا مروہ کا چکر کاٹنے کے بارے میں، اس بوجھ کو اس آیت کریمہ نے آ کر کے دور کر دیا. اور یہ آیت گویا اباحت کو بتلانے کے لیے نہیں ہے، انصار کے دل کے اندر جو ایک بوجھ تھا اس کو دور کرنے کے لیے، کہ وہ اصاف اور نائلہ کی یادیں چھوڑو، اب تو اللہ کے دین کی علامت ہے یہ دونوں پہاڑ، لہٰذا وہاں تم کو جانا ہوگا، اس کے سعی کرنی ہوگی، تب جا کے تمہارا حج اور عمرہ معتبر ہوگا. اس طرح ان کے دل کے اندر سے اس کے بارے میں تنگی کو دور کر دیا گیا. پھر دوسری سنت کے اندر ایک لفظ زائد آیا، قال ما اتم اللہ حج امرئ ولا عمرته لم یطف بین الصفا والمروہ. اللہ تعالیٰ اس آدمی کا حج اور عمرہ تمام نہیں کریں گے، مکمل نہیں کریں گے، جس نے صفا اور مروہ کے درمیان طواف نہیں کیا، یعنی سعی نہیں کی. یعنی جو آدمی صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کرے اس کا حج پورا نہیں ہوگا، اس کا عمرہ پورا نہیں ہوگا. گویا کہ حج اور عمرے کے اہم اہم اعمال میں صفا اور مروہ کی سعی بھی ہے وہ کرنی ہی پڑے گی. اب دیکھیے احناف کے یہاں صفا مروہ کی سعی واجب ہے. یہ صفا مروہ کی سعی اگر نہ کرے اور آدمی ایسے ہی چلا گیا, مکہ کے قریب ہے, لوٹ کے واپس آ سکتا ہے تو لوٹ کے واپس آوے اور صفا مروہ کی سعی کر لیوے. تو احناف کے نزدیک سعی واجب نہیں کی اور چلا گیا. ابھی جدہ میں ہے تو آؤ واپس, ایسی جگہ پر ہے کہ آنا ممکن ہے تو آؤ واپس سعی کرو, اور اگر آ نہیں سکتے اور آگے ہی بڑھ ہی گئے تو دم دے کر کے تلافی ہوگی. جبکہ ائمہ ثلاث کے یہاں امام شافعی, امام احمد, امام مالک رحمہم اللہ, ان کے یہاں سعی فرض کے درجے کے اندر ہے. اسی لیے اگر کسی نے سعی نہیں کی تو پھر دم سے تلافی نہیں ہوگی, بلکہ مکہ واپس بہرحال آنا ہی پڑے گا, اور مکہ آ کر کے صفا مروہ کی سعی کرنی ہی پڑے گی. اس کے بغیر اس کا حج اور عمرہ ناقص رہے گا, ادھورا رہے گا. تو یہ فرض ہے ائمہ ثلاث کے یہاں, ہمارے یہاں واجب کے درجے کے اندر ہے. چلو, یہ ہیں ترجمۃ الباب. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قائم فرمایا کہ معتمر آدمی, عمرہ کرنے والا آدمی کب عمرے سے حلال ہوگا؟ دیکھو بھائی, عمرے میں کیا ہوتا ہے, میقات سے آپ نے احرام باندھا, مکی ہے تو ہل سے احرام باندھا, وہاں رکا ہوا ہے تو ہل سے احرام باندھے گا, آفاق سے آ رہا ہے تو میقات سے احرام باندھے گا. احرام باندھتے ہی بیوی حرام, خوشبو حرام, بہت ساری سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے کے, سب چیزیں ممنوع ہو جاتی. یہ پابندیاں کب ختم ہوگی؟ عمرہ کرنے والے کی پابندی کب ختم ہوگی؟ یہ ہے ترجمۃ الباب کا عنوان. تو سمجھو, اس مسئلے کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک رائے ہے, اور وہ رائے کو کسی نے, ائمہ میں سے کسی نے اختیار نہیں کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, عمرہ کرنے والا احرام باندھ کے مکہ گیا, طواف کیا کعبۃ اللہ کا, تو اب وہ بیوی سے جمع کر سکتا ہے, یعنی طواف کرتے ہی اس کا عمرے کا احرام کھل گیا. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مسلک ہے, جس کو ائمہ میں سے کسی نے اختیار نہیں کیا. ارے بعض لوگوں کا مسلک تو یہ ہے کہ ایک آدمی احرام باندھ کے مکہ پہنچا, کعبہ دیکھا, اب حلال ہو گئی سب چیزیں, کعبہ دیکھتے ہی سب چیزیں حلال ہو گئی, چاہے طواف کرے نہ کرے, سعی کرے نہ کرے, بس کعبہ دیکھا کہ احرام کھل گیا. یہ بعض لوگوں کا یہ بھی مسلک ہے. جمہور کا مسلک کیا ہے کہ آدمی مکۃ المکرمہ جاوے, طواف بیت اللہ کا کرے, صفا مروہ کی سعی کرے, حلق کراوے, اب تمام چیزیں حلال ہوگی. یہ ہے جمہور کا مسلک. ایک سال میرے ساتھ ایسے حاجی تھے, مجھے اس کا تجربہ ہو چکا ہے, تو تقریباً 40-50 حاجیوں کو نیا پہلی مرتبہ وہ آئے تھے, تو مجھے کہنے لگے کہ پہلا عمرہ آپ ہمارا کرا دو. سب ماشاءاللہ تندرست تھے, مرد عورت, ایک بڑے میاں اور بڑی خالہ تھے 81 سال کے, وہ بھی تھے. تو میں نے وہ بڈھے بڈھی کو کیا کیا ہے کہ بابو العمرہ پر ایک جگہ پر بٹھایا کہ تم دونوں کعبہ دیکھتے بیٹھو, تم دونوں بڈھے ہو, تم کو آہستہ آہستہ سب کراؤں گا بعد میں, پہلے یہ جوان لوگوں کو میں فارغ کرا دوں. تو میں نے جوان لوگوں کے ساتھ اپنا بھی طواف سعی سب کر لی. پھر وہ نوجوان لوگوں کو حرم کے باہر لے جا کے وہ ہوٹل کا راستہ بتایا, یہ سیدھے چلے جاؤ, وہاں اجام کی دکان ہے, وہاں اجامت کرا لینا حلق, پھر روم میں جا کے نہا دھو کے کپڑے پہن لو. اب میں بڈھے بڈھی کو تلاش کرنے آیا جہاں بٹھایا تھا وہاں, وہاں موجود نہیں. تو میں نے پڑھا انا للہ, اس لیے کہ وہاں جو گم ہوا تو قبرستان میں ملتا ہے عامتاً. ان کا یہ دونوں کو مکہ کی پاک زمین نصیب ہو گئی. تو پہلے تو میں نے ان کو تھوڑا ادھر ادھر ڈھونڈا, لیکن وہاں بھیڑ میں کہاں ملے, میں تو آ گیا روم پر. اب میں ظہر پڑھ کے آؤں حرم سے, تو وہ دونوں چاچا تو ماشاء اللہ پینٹ شرٹ سر بھی ٹکلا, ہاتھ میں سگریٹ مست پی رہے بیٹھ کر گئے. میں نے کہا حاجی صاحب خیریت, میں نے آپ کو بٹھا کے گیا تھا, آپ کہاں تھے؟ کہاں ہمارا تو بڈو تھئی گیا, حرم بھی کھلی گیا, پاٹھو بھی موڑائی کاڑو, شرٹ پینٹ بھی پہلی, سگریٹ بھی پی رہے ہیں. تو وہاں تو اپنے لغویات میں تو پڑھتے نہیں, ماشاء اللہ اللہ قبول کرے, دعا دینے گیا کیا. پھر تین دن کے بعد ساتھی جو تھے سب وہ میرے پاس وہ بڈھے بڈھی کو پکڑ کے لے کر کے آئے کہ ان کا مسئلہ حل کرنے کا ہے. میں نے کہا کیا حل کرنے کا ہے؟ کہا وہ تو آپ ان کو باب العمرہ پہ بٹھا کے آئے تھے, تو بڈھا بڈھی کو بڈھی بڈھا کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے اللہ نو گھر جو لی دو کعبہ, آپ نے تو عمرہ حد بدو تھئی گیا, ہمیں کہیں نہیں کروانا, کعبہ دیکھتے ہی عمرہ بھی ہو گیا حج بھی ہو گیا. اس لیے وہ دونوں بڈھے بڈھی تو نکلے, نہ جا کے سیدھے اجام کے یہاں گئے, سر منڈوایا, نہ ہوٹل آ کے نہا دھو کے کپڑے پہن کے مست اپنے حاجی بنی گیا. یوں کر کے تقاب ان کا مسئلہ حل کرنے کا ہے. تین دن سے لوگ ممنوعات احرام سارے انجام دے رہے ہیں, چونکہ صفا مروا کیا ہی نہیں, طواف بھی نہیں کیا, تو ابھی ان کا احرام کہاں سے کھلا ہے؟ ابھی تو احرام کے اندر ہیں, اور جو کچھ کر رہے ہیں سر منڈایا کپڑے پہن لیے سارے ممنوعات احرام انجام دے رہے, تو سب کی سزا. میں نے کہا دادا ہمیں شاپنگ نہیں کروانا, جتنا پیسہ سے بدانا دم ات دم دیوانا ہے, ایکلا دم دیوانا ہے, بوکڑا بوکڑا کا پو ہے. تو ایسا خود میرے ساتھ سابقہ پڑ چکا ہے. تو موت امیر آدمی ہے, حلال کب ہوگا؟ تو جمہور کے نزدیک وہاں جا کر کے طواف کرے, صفا مروہ کی سعی کرے, حلق کرے, حلال ہو جائے گا. جی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت لائے تعلیقاً کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نازل ہونے کے بعد حجت الوداع میں اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ حج کی نیت کو عمرے کی نیت کے اندر تبدیل کر دو, اور مکہ المکرمہ جاؤ, کعبۃ اللہ کا طواف کرو, صفا مروہ کی سعی کرو, پھر جو ہے وہ بال کی صفائی کراؤ اور احرام سے کھل جاؤ. گویا کہ ویتوفو یہ لفظ عام ہے, اس میں طواف بیت اللہ بھی ہے اور طواف بین الصفا والمروہ بھی ہے. گویا کہ مکہ گئے, بیت اللہ کا طواف کیا, صفا مروہ کی سعی کی, حلق کرایا, قصر کرایا, اور اس کے بعد احرام کھول ڈالے, اب سب چیزیں حلال ہیں. یہ حضرت جابر بہت مضبوطی سے بیان کر رہے ہیں. چلو صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكة طافا وقفنا معه طاف الصفا والمروة واتيناهما معه وكنا نشكر له من اهل مكة ان لم يره احد فقال له صاحب لي اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة قال لا حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا. یہ سن 7 ہجری کا عمرہ ہے جس کو عمرۃ القضا کہتے ہیں, وہ مراد ہے. اور ہم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا. فلما دخل مکہ, جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے, طاف, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا, وطفنا معہ, اور ہم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کیا. فأتى الصفا والمروة, پھر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ پر. وأتيناهما معہ, عطا کے معنی حضور صفا مروہ پر آئے اور صفا مروہ کی سعی کی, اور ہم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفا مروہ کی سعی کی. اس روایت سے راوی کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ جب تک صفا مروہ کی سعی نہیں ہوئی وہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام سے حلال نہیں ہوئے. معلومہ کہ صفا مروہ کی سعی کے بعد ہی احرام سے حلال ہوں گے. یہ عمرۃ القضا کا واقعہ ہے. دوسری بات کیا کہی, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں سے چھپائے رکھتے تھے. کاہے کو چھپاتے تھے؟ کہ کوئی مکہ کا مشرک آپ کو تیر نہ مار دے وے, کوئی مکہ کا مشرک آپ کو تیر نہ مار دے وے, دشمنان دین حضور پر تیر نہ چلا دے وے. اسی لیے ہم حضور کے آگے پیچھے چلتے رہتے تھے, چھپائے رہتے تھے, حضور کے لیے آڑ بن کے ہم رہتے تھے تاکہ مکہ کا کوئی دشمن تیر نہ مارے. چونکہ معاہدے میں سن 6 ہجری میں یہ طے ہوا تھا کہ آئندہ سال یہ لوگ عمرے کی قضا کرنے کے لیے آئیں گے اور جو ہے اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں لائیں گے. معمولی جو ہوتے ہیں عام طور پر وہ تو ٹھیک ہے, باقاعدہ اسلحہ لے کر نہیں آئیں گے. اور 3 دن کے لیے مکہ والوں نے پورا مکہ خالی کر کے وہ پہاڑیوں پر چڑھ گئے تھے اور وہاں بیٹھے بیٹھے وہ لوگ سارے مناظر دیکھ رہے تھے. تو وہاں خطرہ یہ تھا کہ یہ دشمن کہیں تیر مار دے وے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی لیے صحابہ کرام آگے پیچھے چلتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے واسطے. یہاں شرح نے ایک سوال کھڑا کیا ہے کہ بھائی صحابہ کو آگے پیچھے چلنے کی ضرورت کیا تھی جبکہ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس, اللہ تعالیٰ لوگوں کی شرارت سے آپ کی حفاظت کریں گے, تو پھر صحابہ کو آگے پیچھے چلنے کی ضرورت کیا؟ تو اس کے دو جواب ذہن میں رکھو. ایک جواب تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ حضور کو کوئی قتل نہیں کر سکے گا. واللہ یعصمک من الناس والی آیت کا تعلق ہے قتل سے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قتل نہیں کر سکے گا, اللہ تعالیٰ قتل سے آپ کی حفاظت کریں گے, یہ مطلب ہے. رہا ما دون النفس یعنی قتل سے کم, یعنی زخم پہنچا دے وے, ایزا پہنچا دے وے, ہاتھ پیر نعوذ باللہ ٹوٹ جاوے, یہ اس کے لیے صحابہ کرام آگے پیچھے چلتے تھے. دوسری توجہ اس کی یہ ذہن کے اندر رکھو کہ باری تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں لیکن دنیا دار الاسباب ہے, اس میں باری تعالیٰ کسی کو بھی سبب کے طور پر قبول فرما لیتے ہیں اور اس سبب کے ذریعے مسبب الاسباب حفاظت فرماتے ہیں. تو صحابہ کا آگے پیچھے رہنا یہ ہے بطور سبب, ان کو سبب بنا کر کے مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائیں گے. فقال له صاحب لي, تو عبداللہ ابن ابی اوفا راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے ایک ساتھی نے پوچھا, اسماعیل ہی نے پوچھا تھا, یہ جو اسماعیل تابعی ہے نا, اسماعیل البجلی, انہوں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کو پوچھا تھا کہ حضرت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء والے سفر میں کعبہ میں داخل ہوئے تھے؟ قال لا. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا نے فرمایا کہ نہیں، کعبہ میں عمرۃ القضاء والے سفر میں حضور داخل نہیں ہوئے تھے. اب عمرۃ القضاء کے سفر میں کعبہ میں تشریف نہ لے جانے کی مختلف علتیں ہیں. ایک علت تو یہ ہے کہ کافروں کا قبضہ تھا اس وقت مکہ المکرمہ کے اوپر، اسی لیے حضور اندر تشریف نہیں لے گئے. ایسے بھی جن کے پاس چابی رہتی تھی وہ ہر ایک کو تھوڑی اندر جانے دیا کرتے تھے، شیبی خاندان کے لوگوں کے پاس. دوسری بات یہ کہ اس وقت کعبہ کے اندر بھی ان لوگوں نے مورتیاں رکھی ہوئی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف نہیں لے گئے. ہاں، فتح مکہ کے بعد جب کعبہ کو شرک اور اوثان سے پاک کر دیا گیا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں تشریف لے گئے، جیسا کہ پیچھے حدیث میں صراحتاً گزر گیا. جی، راوی نے پوچھا کہ حضرت اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے لیے جو بات فرمائی تھی وہ ذرا بیان کرو. راوی اسماعیل نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کو کیا کہا؟ تو حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راوی اسماعیل نے پوچھا کہ حضرت اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ ذرا ہم کو سناؤ. قال، تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنایا تھا حضرت خدیجہ بنت خویلد کے بارے میں کہ بشرو خدیجتا ببیت فی الجنت من قصب لا صخب فیہ ولا نصب. خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، خدیجہ کو جنت کے اندر ایک مکان ملا ہوا ہے موتی کا. قصب کس کو کہتے ہیں؟ ایسا موتی جو اندر سے کھود کے اس میں جو ہے محل بنایا گیا. دیکھیے یہ پتھر ہے، اس پتھر کو اندر سے تراش لیا جائے، تو جو اندر تیار ہوتا ہے، اب اندازہ لگاؤ کتنا بڑا موتی ہوگا کہ اس موتی کو تراش کر کے، کھود کر کے اندر حضرت خدیجہ کے لیے محل بنایا گیا ہے، وہ محل حضرت خدیجہ کو دیا جائے گا، اس کے بارے میں خوش ہو جاؤ، جس میں کوئی شور بھی نہیں ہوگا، جس میں کوئی تھکان بھی نہیں ہوگی۔ جنت کے مکانوں کے اندر جب بچے بیوی سب جمع ہوتے ہیں، شور گل چیخ چلانا یہ سب ہوتا ہے، تو حضرت خدیجہ کا جو جنت میں محل ہوگا اس میں نہ شور نہ گل نہ چیخ نہ چلانا کچھ بھی نہیں، ساؤنڈ پروف، بم براڑے پروف محل حضرت خدیجہ کا ہوگا۔ نمبر دو، دنیا کے اندر جو محل ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، اس میں وہاں سے یہاں جاؤ، یہاں سے وہاں جاؤ، وہ کرو وہ کرو، تھکن بھی ہو جاتی ہے۔ کا جنت کے اندر جو حضرت خدیجہ کے لیے محل ہے، اس میں کسی قسم کا تھکان بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس حدیث سے اتنا معلوم ہوا کہ عمرے کے اندر طواف اور صفا مروہ کی سعی لازمی ہے، یہ بات ترجمۃ الباب کی ثابت ہو گئی۔ دوسرا، حضرت خدیجہ کی فضیلت کا بھی اس بات ہو گیا کہ حضرت خدیجہ کے لیے جنت میں عالیشان موتی کے اندر محل باری تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جی، یہ عمر ابن دینار فرماتے ہیں، ہم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سوال کیا ایک آدمی کے بارے میں جس نے عمرے کے اندر کعبۃ اللہ کا طواف کیا، یعنی کعبۃ اللہ کا طواف کیا لیکن ابھی صفا مروہ کی سعی نہیں کی، کیا وہ اپنی بیوی سے جمع کر سکتا ہے؟ یہ مسئلہ پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر کو عمر ابن دینار نے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب کتنا شاندار دیا کہ سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ تشریف لائے، احرام باندھ کر کعبۃ اللہ کے ساتھ چکر لگائے، اور مقام ابراہیم کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھی، اور صفا مروہ کے درمیان سات چکر لگائے، اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں، زندگی میں، طرز عمل میں بہترین نمونہ ہے۔ گویا اس واقعے کو سنا کر عبداللہ ابن عمر نے یہ سنایا کہ جب تک صحیح نہیں ہوئے نے وہاں تک بیوی کے پاس نہیں جانے کا، جمع نہیں کرنے کا، یہ بات سمجھا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تمہارے لیے اسوہ، واجب الاتباع ہے، اس کے خلاف مت کرنا، مسئلے کا جواب دے دیا۔ جی، اور یہی راوی عمر ابن دینار فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سوال کیا تھا کہ حضرت، کوئی آدمی عمرے کے لیے آوے، کعبۃ اللہ کا طواف کر کے بیوی کے پاس جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، طواف کر کے بیوی کے پاس نہیں جانے کا، یہاں تک کہ صفا مروہ کی سعی کر لے وے، صفا مروہ کی سعی کے بعد ہی جمع کرنے کا، احرام کھولنے کے بعد، اس سے پہلے نہیں۔ چلو، بس چھوڑ دو سر، لمبی روایت ہے۔